الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے. اس کے لیے لفظ سخر استعمال ہوا. قرآن کی اور بھی بہت ساری آیتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا. نوح علیہ السلام کو کشتی میں بیٹھ کے کیا پڑھنے کا وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ دعا پڑھو. وہاں بھی سخر کا لفظ آیا. وسخر الشمس والقمر بہت سی جگہ پر یہ لفظ آتا ہے. تو سخر اس کا ترجمہ ہم دھار سے کر دیتے ہیں مسخر کرنے کے. کیا مطلب مسخر کرنے کے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فائدے اللہ تعالی نے اس چیز کے اندر رکھے ہیں وہ فائدوں سے تم اس نفع حاصل کرو. ہر چیز کو جس فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ فائدہ تم حاصل کرو. یہ ہے مسخر کر دینے کا مطلب. بھائی کشتی کو مسخر کیا یعنی کشتی کا کیا فائدہ ہے؟ بیٹھو سامان بھرو اور جاؤ. گھوڑے کو مسخر کیا کیا مطلب؟ گھوڑے پر بیٹھو سواری کرو اور سفر کرو. تو جس چیز کے اندر جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اس فائدے سے انسان نفع بخش ہو فائدہ حاصل کرے وہ ہے مسخر کر دینے کا مطلب. جبکہ بعض مفسرین نے تسخیر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کائنات کی مختلف چیزوں میں انسان ظاہری اور باطنی تصرفات کرتا رہتا ہے. یہ ہے مسخر کرنے کا مطلب. ظاہری اور باطنی تصرفات پھیرا پھیری کیا کرتا ہے اس کو بھی تسخیر کہا جاتا ہے. مثلا یہ کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. کیا مطلب؟ جب چاہے جب کھود ڈالا اس کو مٹی نکالی, جب چاہے اس کے اندر بیج ڈالا, جب چاہے اس کے اوپر عمارت بنا ڈالی, جب چاہے اس کے اوپر بیت الخلاء بنا ڈالا, مسجد بنا ڈالی. یہ ہے مسخر کرنے کا مطلب کہ ظاہراً اور باطناً اس چیز کے اندر تصرف یعنی ہیرا پھیری کرنا. یہ ہے تصخر مسخر ہونے کا مطلب. نمبر تین, بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. یہ ہے مسخر ہونے کا مطلب. آسمان اور زمین کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے. بعض چیزیں بلا واسطہ خدمت میں لگی ہے, بعض چیزیں بلا واسطہ خدمت میں لگی ہوئی ہے. نمبر چار, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی چیزوں کو انسان جس طرح چاہے جس وقت چاہے استعمال کرتا ہے. یہ ہے مسخر کرنے کا مطلب. ہوا مسخر کر دی, جب چاہے ہوا لے رہے. پانی مسخر کر دیا, جب چاہے پانی پیے. تو اس کائنات کی چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا یعنی انسان جب چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے کائنات کی ان چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے فائدہ حاصل کرتا ہے. دیکھو مسخر کا مطلب ہے حکم کے تابع نہیں بنایا. اگر سورج کو انسان کے حکم کے تابع بنا دیا، ایسا نہیں ہے. زمین کو انسان کے حکم کے تابع بنا دیا، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے کہ حکم کے تابع بنا دیتے انسانوں کے مزاج اور انسانوں کی چاہتیں الگ الگ ہیں. اب ایک انسان کو ابھی نیند آ رہی ہے بیچارے کو، تو کہتا ہے سورج غروب ہو جائے اور رات ہو جائے. دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے ابھی جلالین پڑھنا ہی پڑھنا ہے. وہ کہتا ہے نہیں روشنی ہو جا میں سبق پڑھوں. اب دونوں کے اندر جو ہے ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کائنات کی چیزوں کو انسان کے حکم کے تابع نہیں بنایا، انسان کے نفع اور خدمت کے لیے تو لگا دیا. کہ تابع بنا دیتے تو اس صورت میں جھگڑا ہوتا. اسی لیے کمرے کے اندر ایک کہے گا لائٹ چالو کرو، دوسرا کہے بند کرو، تیسرا کہے چالو کرو، چوتھا کہے بند کرو. پنکھے میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے نہیں یہاں. ایک کہے گا پنکھے چالو کرو، دوسرا کہے بند کرو. ایک کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، ایک کو گرمی لگ رہی ہے. تو اسی لیے مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے تابع نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اب آسمان میں کیا کیا ہے؟ آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین میں پھل ہے، نہریں ہیں، جانور ہے، سب انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر اور باطن کے اندر اپنی نعمتوں کو بہا دیا، مکمل کیا. وسعت کے ساتھ نعمت کی تمہارے اوپر فراوانی کر ڈالی، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں. ظاہری نعمتیں کیا چیز ہوتی ہے؟ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمتوں کا مطلب ہے اسلام اور قرآن، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تم کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، گناہوں کی سزا جلدی نہیں دیتے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ یسر اور آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں. اور دوسری بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہے کہ ظاہری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری اس کائنات کے اندر رکھی، انسان کھاوے پیوے. اور باطنی نعمتیں جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں کہ انسان کے دل میں ایمان ہے، سمانینت ہے، اللہ پر توکل ہے. ظاہری نعمتیں خوبصورت بنایا، اعضا اس کے برابر بنائے. باطنی نعمتیں اللہ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی، گناہوں پر ستاری عطا فرمائی. تو ظاہری باطنی ہر طرح کی نعمتیں انسان کے اوپر ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یہ نضر ابن حارث، عبید بن خلف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں جھگڑتے تھے، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں. لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سے جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، رسولوں کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں، اور روشن کرنے والی کوئی کتاب نہیں، پھر بھی وہ جھگڑتے رہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری تم اس کی اتباع کرو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو جن کاموں کے اوپر دیکھا ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی تقلید آبا. یہاں تقلید آبا سے مراد لینے کا بغیر دلیل شرعی، اس تقلید آبا پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو. جہالت اور گمراہی کے اوپر جو تقلید آبا و اجداد کی نقل در نقل چلی آتی ہو، اس کو ہماری اصطلاح میں رسم و رواج کہتے ہیں، وہ غلط چیز ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے باپ دادوں کو بھی شیطان نے گمراہ کیا تھا تو کیا پھر بھی یہ لوگ ان کے باپ دادوں کی تکلیف کریں گے؟ اگر کہ شیطان ان کو بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا ہو اور غلط کام کرواتا ہو تو بھی کیا یہ لوگ شیطان کی تکلیف اور اتباع کریں گے؟ دیکھو تکلیف کے سلسلے کے اندر ایک اہم نقطے کی بات ذہن کے اندر رکھو، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث، اس کا اتباع بلا شبہ فرض ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. لیکن اتباع کی دو قسم ہے، ایک قسم ہے بذات اتباع کرنا اور دوسری بالغیر اتباع کرنا. بذات اتباع کا کیا مطلب؟ جو شخص خود عالم ہو، یعنی قرآن اور حدیث کا بڑا گہرا وسیع علم رکھتا ہو، عربی قواعد سے واقف ہو، علوم شرعیہ سے واقف ہو، وہ آدمی بذات خود قرآن کریم کی باتیں سمجھے اور اس پر عمل کرے، احادیث کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. اور جو شخص گہرا علم نہ رکھتا ہو، صرف عربی جان لینے کا نام گہرا علم نہیں ہے، وہ تو ہمارے یہاں کی ہندو بھی سعودیہ اور دبئی وغیرہ کام کرنے جاتے تو ان کو عربی آ جاتی ہے. تو جس کو صرف عربی زبان آتی ہو لیکن علوم شرعیہ کا گہرا علم نہ ہو، تو وہ آدمی صرف عربی جاننے کی بنیاد کے اوپر یا قرآن اور حدیث کے تراجم پڑھ کر کے اس کی اتباع نہیں کر سکتا. اس کو کسی گہرا علم رکھنے والے عالم دین کو پوچھنا پڑے گا قرآن مجید اور حدیث کی اتباع کے اندر. اور وہی حکم اللہ نے دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن حدیث کے علوم کی گہرائی کا علم نہ ہو تو تم پھر کسی جاننے والے عالم دین کو پوچھو اور پوچھ کر کے عمل کرو. تو ہم اس عالم دین کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی، لیکن وہ عالم دین ہمارے لیے واسطہ اور ذریعہ بن رہا ہے. کسی کے اوپر سے جو ہے یہ بات نکل آئے گی کہ قرآن حدیث کی اتباع میں ائمہ کی تقلید کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا وسیع اور گہرا علم ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں. لہذا جن حضرات کے پاس وسیع اور گہرا علم تھا، جنہوں نے خیر القرون کو پایا، ان حضرات نے جو ہم کو سمجھایا اس طریقے سے ہم سمجھ کر کے عمل کریں گے. لہذا وہ بھی سیدھا قرآن اور حدیث ہی کی اتباع کہا جائے گا. اسی لیے جو شخص خود علوم سے واقف نہ ہو، وہ بذات خود کتاب اور سنت کو سمجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتا، ورنہ وہ جہالت کے اندر جائے گا، گمراہی میں جائے گا. اس لیے کہ احادیث کے اندر ظاہراً تعارض بھی ہوتا ہے، اول عمل اور آخر عمل کون سا تھا وہ بھی ہوا کرتا ہے. تو اس صورت میں آدمی چکرا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں یوں آیا آمین زور سے پڑھو، ایک حدیث میں آیا آمین آہستہ پڑھو، ایک حدیث میں آیا ہاتھ اٹھاؤ ہر خفض اور رفع کے اوپر، جھکو اور اٹھو تب. بعض حدیث میں آیا کہ پہلے ہاتھ اٹھاؤ پھر اٹھاؤ ہمت. بعض حدیث میں آیا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہ ہوئے. بعض حدیث کے اندر آئے کہ جس کا امام ہے تو امام کی خیرات اس کے لیے کافی ہے. ابھی احادیث میں ظاہراً ہم کو تعارض معلوم ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب یہ سمجھنے کے لیے ائمہ کی تقلید کرنا ضروری ہے. ورنہ کوئی آدمی کہے گا کہ وہ بخاری میں لکھا ہے، لا تجھے بخاری کی بے معلوم نہیں، زندگی میں تجھے کبھی کچھ پڑھا نہیں، وہ گجراتی میں بخاری شائع ہوئی، انگلش میں شائع ہوئی، اردو میں شائع ہوئی، وہ لے کے بیٹھ جانے سے کوئی کہے بخاری میں ہی وہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، تو آدمی جاوے جہالت کی بھاڑ کے اندر. اسی لیے اس کو تقلید تو کرنی ہی کرنی پڑے گی. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو آدمی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مکمل طور پر اپنا لیتا ہے، اپنا سارا معاملہ اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، یہاں اسلام کو الہ کے ذریعے سے متعدد کیا گیا، اس لیے اس کا معنی تفویض اور توکل ہے، یعنی ہماتن اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا. وہو محسن، اور وہ حق کا موحد ہے. محسن کا معنی علامہ محلی نے بیان کیا موحد، بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا محسن بنانا مخلص، بعض نے کہا کہ وہ مومن ایمان والا نبی کی اتباع کے اندر عمل کرے، کہ نیکیاں زیادہ کرنے والا ہو. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط پڑے کو پکڑ لیا، یعنی اللہ کے دین کو پکڑ لیا، اللہ کے قرآن کو پکڑ لیا، اور یہ کڑا چھوٹ تو سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تو جو آدمی اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، بالکل نہ چھوڑے، تو آدمی کامیاب ہے اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ ان کی کفر کی وجہ سے غمگین نہ ہو. الینا مرجعہم، ان کافروں کو بھی لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، جو عمل بھی وہ کریں گے ہم ان کو بتلائیں گے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو جاننے والے ہیں، اس کے مطابق جزا سزا دیں گے. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر چند سال یا دنیا کے اندر تھوڑا سا فائدہ. دنیا کا فائدہ کتنا بھی زیادہ ہو، آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے. ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، پھر ہم ان کو زبردستی کھینچ لیں گے گھاڑے عذاب کی طرف، یعنی جہنم کے بھیانک عذاب کی طرف کھینچ لیں گے، اور اس عذاب سے اس کو بالکل چھٹکارا ملنے والا نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. توحید کا تو اقرار کر لیا، قل الحمد للہ، توحید کے اقرار کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ ہے، اتنا انہوں نے مان لیا. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالی کے اوپر توحید کو قبول کرنا یہ واجب اور لازم ہے، اس بات کو جانتے نہیں ہیں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، اس بات کو جانتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی مالکی میں اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ کے بندے، لہذا کوئی وہاں اس کی عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں کر سکتا. ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ایک بھی موحد دنیا میں نہ رہے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ساری کائنات موحد کی ہو جائے، خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. الحمید، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اپنے کو کوئی بہت ٹینشن نہیں ہے، ان کی جتنی زندگی اتنا ان کا دین، نعوذ باللہ یہ مریں گے تو ان کا دین بھی مر جائے گا, ان کی دعوت منقطع, ان کی بات ختم, ان کی بات کتنی چلے گی جب تک وہ زندہ رہے. اس پر اللہ نے یہ بات نازل فرمائی, ان کا لایا ہوا دین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. نمبر دو, ایک مرتبہ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے آئے. بعض روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے مشرکوں کو یہ سوال سکھایا اور مشرکوں نے آ کے یہ سوال پوچھا تھا. سوال کیا تھا ان لوگوں کا؟ سوال کا حاصل یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے قرآن میں آیت اتری, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تو اس سے صرف آپ کی امی قوم ہی مراد ہے نا کہ ان کو تھوڑا علم دیا گیا, صرف امی لوگ مراد ہے نا؟ اس نے فرمایا نہیں, صرف امی نہیں, تم یہود نصارہ دنیا کی سب قومیں مراد ہے, کہ سب قوموں کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا دیا گیا. تو اس پر یہ یہود کہنے لگے, دیکھو قرآن کے اندر تورات کے متعلق آیا بیان لکل شیء, اس میں تو ہر چیز کی وضاحت ہے, تو تورات کے علم تو بہت زیادہ ہو گئے, قرآن کے بہت کم نے معمولی. پھر ہمارے لیے آپ وما ہوتی تو من العلم الا قلیلا نہیں کہہ سکتے, تمہارے علوم کم ہوں گے تو ہوں گے, باقی تورات کے علوم تو بہت زیادہ ہے. ان کے اس سوال کے جواب کے اندر باری تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, یعنی تمام علوم جو تورات انجیل آسمانی صحائف میں اللہ نے نازل فرمائے وہ علم الہی کے مقابلے کے اندر بہت معمولی اور کم ہے. ایسے تمہارے اعتبار سے بہت زیادہ کہ تم علامہ دہر کہلاتے ہو, صحامہ زمانہ کہلاتے ہو, لیکن یہ تمہارے آپس کے اعتبار سے, اللہ کے اعتبار سے تمہارا علم قلیل معمولی. اس آیت میں اس کی تردید ہو گئی. کلمات اللہ, اس سے مراد اللہ کی معلومات ہے. آیت کریمہ کا حاصل اور خلاصہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ کی جتنی معلومات ہے, حق تعالیٰ کے جتنے بھی تصرفات ہیں, اس کو اگر لکھنا شروع کرے تو لکھنے کے لیے کیا, دنیا میں جتنے بھی درخت ہے ان کی قلم بنا دی جائے. قدیم زمانے میں آج کی طرح یہ سب قلم ہی نہیں ہوتی تھی, لکڑی کو چھیل کر کے کھٹا قلم بناتے تھے, کبھی تانبے پیتل کی بھی مہنگی ہوتی تھی, تو وہ قلم سے لکھنے کا کام کرتے تھا. دنیا میں جتنے بھی شجر ہیں ان تمام شجروں میں سے کتنے بنانا چالو کرو تو گن نہیں سکتے اتنے قلم ہو جائے. اور سمجھو کہ سات سمندر, یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات, اس کا مطلب نہیں کہ دنیا میں سات ہی سمندر ہے یا سات سے کم یا سات سے زیادہ ہے, ایسا اس کا مطلب یہاں تحدید کرنی نہیں ہے, مطلب متعدد سمندر, اس کو روشنائی بنا دی جائے. وہ قلم کو لے کر کے روشنائیوں سے لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ, کبھی اللہ تعالیٰ کے صفات اور کمالات اور معلومات اور تصرفات کی کلمات کبھی پورے نہیں ہوں گے, اگرچہ اس کی مدد کے لیے دوسرے سمندر بھی آ جاوے. بعض مفسرین نے فرمایا کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کے کلمات ہے, اللہ کی شیون قدرت, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ مراد آیت کریمہ کے اندر لیا گیا. اور یہ سب مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ضبط کے اندر نہیں لا سکتے, اسی لیے حدیث کیا, اس لیے یہ دعا ہی اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کلمات اللہ سے مراد ہے کلام قدیم نفسی القائم بذاتہ تعالی. آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر زمین میں جو کچھ درخت ہے سب قلم بن جائے, اور پھر سمندر کو روشنائی بناؤ, اور ضرورت کے وقت پر دوسرے سمندر تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جاوے, تو ابھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے, بڑی حکمت والے ہیں. تم جس تورات کے علم کے اوپر ڈینگ مارتے ہو نا کہ تورات کی بیان لکل شے ہے, تو تورات کا تو پورا علم تمہارے پاس بھی نہیں ہے. تورات کا کچھ ضروری علم تمہارے پاس ہے بقدر کفایت, اور تمام انبیاء کا علوم کی مجموعی طور پر اللہ کے سامنے قلیل ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. یہ مکہ کے کافر لوگ عبید بن خلف اور اس کی ٹیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی, دیکھو ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پیدائش کا ذکر کیا تو کیسے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. سارے سب کے درجے اللہ نے بیان فرمائے, نطفہ مضغہ علقہ یہ وہ, پھر روح پھر بچہ پھر بڑا, اور جہاں مرنے کے بعد کی زندگی کی بات آئی تو کہا ثم انشأناه خلقا آخر, یا ثم انشأناه کہ قیامت کے دن کو آنن بھانن اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں گے. تو دنیا میں زندہ کرتے ہو کتنے سارے مرحلے, اور قیامت کے دن آنن بھانن ایسا کہتا, یعنی یہ کام ان کا کہنے کا مطلب کیا معلوم, دنیا میں پیدا کرنا اللہ کے لیے کتنا مشکل تھا کہ دھیمے 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 اللہ نے پیدا کیا, غذا پھر نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ, تو قیامت کے دن آنن بھانن کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے. تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا کہ تم کو پیدا کرنا اور تم کو دوبارہ زندہ کرنا وہ ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے. ساری کائنات کو اللہ آنن فانن لمحے کے اندر پیدا کر سکتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. وہ تو تم کو تدریجی بات سکھانے کے لیے, اللہ کی قدرت بتانے کے لیے اللہ نے یہ دو الگ الگ طریقے استعمال فرمائے. یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے, ہر چیز کو سنتے ہیں, بصیر ہے, ہر چیز دیکھتے ہیں. مشرک جو قیامت کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قولی انکار کو سننے والے اور ان کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر. دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں, چار گھنٹے ہیں خالی, تو چار گھنٹے کا سارا نظام ہے, بارہ بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات. اب یہ چار چار گھنٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی. ابھی تو سردیوں کے موسم میں کیا ہو گیا, چھ بجے سورج غروب ہو گیا, اور گرمیوں میں ساڑھے سات بجے سورج غروب ہوتا ہے, تو ڈیڑھ گھنٹہ شام کو لے لیا دن کا رات نے, کہ دن کے اوقات میں سے ڈیڑھ گھنٹہ رات میں لے لیا. یہی حال ہے صبح صادق کا بھی, کہ صبح صادق دیکھنا کہ طلوع آفتاب صبح صادق بڑھتے 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 پانچ پچپن پانچ ستاون وہاں تک صبح صادق چلی جاتی ہے, اور طلوع سات بیس تک چلا جاتا ہے, ادھر وقت لے لیا. اور پھر دوسری موسموں کے اندر یہ طلوع اور صبح صادق کا وقت بہت جلدی ہو جائے گا, چار دس چار بارہ پر صبح صادق ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے طلوع کتنی جلدی چھ بجے پونے چھ بجے طلوع ہو جاتا ہے. تو یہ اوقات ادھر سے کچھ وقت لے لیا, کل چار گھنٹے ہیں جس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے استوائی ملکوں کے اندر. باقی جو ملک خطے استوا سے دور رہتے ہیں ان ملکوں کا تو عالم ہی الگ ہے. آج کل 3:55 پر مغرب ہو رہی ہے, اور تقریباً 7:45 کے اوپر فجر ہوگی تھوڑے دنوں کے اندر. اس طرح کا موسم دنیا کے یوروپ وغیرہ کے ملکوں میں ہو جاتے ہیں. بعض ملکوں میں صبح 8 بجے فجر ہوتی ہے بعض جماعت ہیں وقت کے اندر, اور شام 4:45 افطار ہوتی ہے. ایسی ونٹر کے رمضان میں لوگ دعوت دے, بالکل نہ نہیں کہتا ہوں, فوراً دعوت قبول کر لیتا ہوں, اور ابھی سمر میں کسی کی دعوت قبول نہیں کرنے کی. تو ایسے ایسے اوقات چار چار گھنٹے تو عام ملکوں میں, اس سے بھی زیادہ کمی بیشیاں اوقات کے اندر ہوتی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا معاملہ ہے. اور اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا, قیامت تک یہ سب چلتے رہیں گے. اور بعض مفسرین نے چلنے کا مطلب کیا سال میں سورج کی گردش اور مہینے میں چاند کے گھومنے کا پورا ہونا مراد لیا ہے. کل یجری الی اجل مسمی, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کام تم کرتے ہو یقیناً اس کی پوری خبر رکھتے ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی حق ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل, اور یہ کافی لوگ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر, اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی مخلوق کے اوپر بڑا مقام رکھتے سب سے بڑے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ کشتیاں سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر چلتی ہے. لیوریکم من آیاتی, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی تم کو دکھائے. کشتی بہت بڑی اللہ کی قدرت, ایک ہیلی کیل پانی میں تم تیرا نہیں سکتے, ہزاروں ٹن بھرے ہوئے کشتیاں پانی میں تیرتی ہے. اتنی بڑی اللہ کی قدرت, پورے پورے شہر آ جاوے, پورا شہر آ جاوے, اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہے, پورے پورے ایئرپورٹ ہوتے ہیں. ایسی کشتیاں بھی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہوائی جہاز اترتے ہیں چڑھتے ہیں, دس دس بیس بیس پچیس پچیس ہوائی جہاز اسٹیمروں میں رہتے ہیں. ایسی بڑی بڑی اسٹیمریں پانچ پانچ دس دس ہزار آدمی بیک وقت اس میں سفر کرے, سب کے پرائیویٹ روم, گولف کلب, پھر اس کے اندر وہ سوئمنگ پول اور کھیل کا میدان, ریسٹورینٹ, سب چیزوں والی ایک سے ایک اسٹیمریں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمائی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو بتلاتے ہیں, یقیناً اس کے اندر بڑی نشانیاں بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر کرنے والے لوگوں کے واسطے. اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین له الدین, یہ کہتے ہیں کہ اکرمہ ابن ابی جہل کے متعلق آیت نازل ہوئی, فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھاگ گئے, انہوں نے دیکھا کہ پکڑے جائیں گے اور اپنے ہیں سر فہرست, تو بھاگ گئے اور جا کر کے کشتی کے اندر جدہ سے بیٹھ گئے. پھر کشتی سمندر میں حلق دولت ہونے لگی تو توبہ کی, اگر اس کشتی کے طوفان سے مجھے نجات مل گئی تو سیدھا واپس مکہ جاؤں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایمان لے آؤں گا. اللہ نے طوفان کو دور کر دیا تو واقعتاً آئے اور حضرت اور رضی اللہ عنہ بن گئے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ, اور جب ان کو موجے چھا لیتی ہے, چھا لینے کا مطلب ڈھانک لیتی ہے, کزلل پہاڑوں کی طرح جو اپنے نیچے والی چیزوں کو چھپا دے رہے, یا بادل کی طرح جو لوگوں کو سائے کے اندر لے لے رہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں خالص اللہ کے لیے عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے, تب کوئی بت پھٹ نظر آتا نہیں ہے. فلما نجاہم الی البر, جب وہ لوگ بچ کر کے زمین پر آ جاتے ہیں تو فمنہم مقتصد, بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ زمین کے اوپر آنے کے بعد بھی اعتدال کے اوپر رہتے ہیں, ایمان پر رہتے ہیں, بہت سے کفر پر چلے جاتے ہیں. فمنہم مقتصد, مقتصد کا مطلب مفسر نے کیا بیان کیا, کفر اور ایمان کے درمیان درمیان کے اندر رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ, اور بہت سے کفر کے اوپر باقی رہتے ہیں. مقتصد کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کر کے دکھلاتے ہیں اور پکے مومن اور موحد بن کے رہتے ہیں, اعتدال پر رہتے ہیں, توحید کی راہ پر رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا, اور ہماری آیت کا کون انکار کرتا ہے, الا کل ختارین کفور, مگر ہر غدار, ختار کا ترجمہ خود مفسر نے غدار سے کیا ہے, یعنی صبر کا نہ ہونا انسان کو غداری کی طرف لے جاتا ہے. کفور ناشکرا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو تم تمہارے رب سے ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ, اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کو کام نہیں آئے گا, فائدہ نہیں دے گا, ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور کوئی اولاد اپنے باپ کی طرف سے بالکل کام نہیں آئے گا. یہ کافروں کے متعلق آیت سے یاد رکھنا، کافروں کو ان کی اولاد کام نہیں آئے گی، یعنی باپ مسلمان بیٹا کافر، تو باپ کے اسلام کا کافر بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں. یا بیٹا مسلمان باپ کا تو بیٹے کے اسلام کا کافر باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کافر کافر کی مدد نہیں کرے گا. یہ تین صورت اس میں آتی. باقی مسلمانوں کو مسلمانوں کی اولاد نفع بخش ہوگی، چنانچہ اگر کوئی بیٹا حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے ابا جان کو جنت کے اونچے مقام پر لے جانے کا ذریعہ بنے گا، ابا جان جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوئے تو اپنے بیٹوں کو اوپر لانے کا ذریعہ بنیں گے. تو مومنوں کا تو آپس کے اندر فائدہ ہوگا، کافروں کا نہیں ہوگا. اور جس طرح جسمانی اولاد کا مسئلہ ہے، روحانی اولاد کا بھی یہی مقام ہے. اس لیے وہاں یاد رکھیو بھائی، بھول بھج جائیے، کھڑا مکیا تھا یوں کہہ کر غصے میں مت آ جانا ہے. وہاں تم تو بہت آگے جاؤ گے تو ساتھ میں لے جانا ہے. بلا مولود والدی شیا، مفسرین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو آیت کے اندر دو بات ہے، ایسے لا یجزی والد عن ولدی، یہ جملہ پہلی آئے. اب مضمون وہی بیان کرنا ہے، اس کے لیے دوسرا جملہ لایا گیا، ولا مولود هو جاز عن والدی شیا، یہ جملہ اس لیے آیا. دیکھو دونوں جملے کا مفہوم ایک، ایک جملہ فعلیہ ایک جملہ اسمیہ، تبدیلی ہوئی، جملہ بدل دیا گیا. دوسری تبدیلی کیا ہوئی؟ پہلے جملے میں ولد کا لفظ ہے، دوسرے جملے میں مولود کا لفظ ہے. اس فرق کا حاصل اور نتیجہ کیا کہ مولود صرف حقیقی اولاد کو کہتے ہیں، بیٹے کو، بیٹے بیٹی، حقیقی اولاد مولود. اسی لیے وہاں آیا نہیں وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن. ولد کس کو کہتے؟ نفس اولاد کو، عام ہے، بیٹے کو، پوتے کو، بیٹی کو، نواسی کو، پوتی کو، سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ دو فرق ہو گئے، ایک جملہ فعلیہ ایک جملہ اسمیہ. اور جملہ فعلیہ کے مقابلے میں جملہ اسمیہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ولد کا لفظ عام لایا گیا، مولود کا لفظ اس کے مقابلے میں خاص ہے. تو اس طرح جو تبدیلی ہوئی، اس کی وجہ سے آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ باپ اور اولاد، عام طور پر باپ اپنی اولاد سے محبت تو رکھتا ہی رکھتا ہے، اور بیٹے کے مقابلے میں باپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ شدید ہوا کرتی ہے. اس کے مقابلے میں اولاد اپنے باپ سے محبت تھوڑی کم رکھتی ہے، جبکہ اولاد سے باپ کی محبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. محشر کے اندر دونوں طرح کا کوئی نفع نہیں ہوگا، یعنی زیادہ محبت رکھنے والا باپ اپنی اولاد کو بالکل نفع نہیں دے سکے گا، کم محبت رکھنے والی اولاد اپنے باپ کو کسی طرح نفع پہنچا نہیں سکے گی. اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوتوں نواسوں کو دادا نواس نانا سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور نانا دادا کو بھی پوتے اور نواسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے عرف میں ایک جملہ مشہور ہے کہ اصل سے زیادہ سود سے محبت ہوتی ہے، اصل یعنی اولاد، سود یعنی پوتے نواسے. تو ہوتا بھی ہے ایسا، تو لیکن وہاں اس طرح کے کوئی رشتے بھی کارآمد نہیں ہوگی کفر کی وجہ سے. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق، دوبارہ زندہ کرنے کا اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے کہ اس میں کھا پی کے موج مزے مست، پھر کچھ نہیں، نہ اللہ کا نام، نہ دین، نہ اطاعت، ایسا نہ ہو. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز کون؟ شیطان. وہ تم کو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں نہ ڈالے. دیکھو اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالنے کا مطلب مفسر نے کتنا اچھا ذکر کیا, علم ہی و امحال ہی, کہ شیطان یہ کہے کہ اللہ تو بہت حلیم ہے, اللہ تو بہت مہلت دینے والے ہیں, ابھی گناہ کرو, جب بڑھاپا آئے گا تب سدھر جانا, نیک بن جانا, توبہ اللہ کر لینا, ابھی جوانی میں ذرا موت مزے کر لو. تو اس طرح شیطان دھوکہ دلاتا ہے, تو شیطان کے دھوکے میں مت آنا. کس نے بڑھاپا دیکھا؟ بہت سے پھول جو ہے بہت سی کلیاں کھلنے سے پہلے گر نہیں جاتی, کلی ہی ٹوٹ کے گر جاتی ہے, کھل کے پھول بننے کے قابل ہی نہیں ہوتی ہے اور گر جاتی ہے. کس نے دیکھی بڑھاپے کی زندگی؟ کوئی یقینی اور حتمی چیز ہے نہیں. پھر شیطان کے دھوکے کے اندر آنے کا نہیں, یہ ہے ایک مطلب آیت کریمہ کا. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ توبہ کے عنوان پر تمہیں معصیت کی جسارت نہ کراوے, توبہ کی تمہیں ایسی امید دلے کہ اوہو اللہ تو بہت غفور, بہت رحیم, بہت رحمان, بہت رحیم, اور توبہ بڑے سے بڑے گنہگاروں کی قبول کر لیتے, لہٰذا تم گناہ کی جرات کرو. ایسا نہیں, یہ ہے اس کا مطلب. نمبر تین بات میں اس کا مطلب بیان کیا, جھوٹی امیدیں دلانا. نمبر چار, دھوکہ دینا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. سہرا نشین شخص جن کا نام حارث ابن عمر ابن حارث ابن محارب ابن حفصہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور انہوں نے آ کر کے عجیب عجیب سوال کیے. حضور کو کہنے لگے, حضور میں اپنی زمین کے اندر بیج ڈال کے آیا ہوں, آپ بتائے کہ بارش کب برسے گی, میری بیوی حاملہ ہے, آپ بتائیے کہ لکڑا پیدا ہوگا کہ لکڑی, نہیں لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی, آپ ذرا بتائیے, اور میں آئندہ کل کیا کام کروں گا, اور میں کہاں پیدا ہوا وہ تو مجھے معلوم ہے لیکن میں مروں گا کہاں وہ مجھے بتلائیے. یہ سب سوالات اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے. اس پر باری سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. ان پانچ چیزوں کو حدیث میں مفاتیح الغیب کہا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اس کے سوا کسی کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے. یقیناً قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. مکہ والوں نے بہت لڑائی ماری ہے قیامت کا علم حاصل کرنے کے لیے. کبھی حضور کو نبوت کا واسطہ دیتے کہ آپ سچے نبی ہو تو بتاؤ کب قیامت آئے گی, کبھی رشتے داری کا واسطہ دیتے, ہم بھی قریشی تم بھی قریشی بتاؤ نہ کب آئے گی قیامت, اس لیے کہ عربوں کی یہاں رشتے داری کی بڑی لاج رکھی جاتی تھی. تو کبھی رشتے داری کا واسطہ, کبھی نبوت کا واسطہ, لیکن حضور کے پاس بھی اس کا علم تھا ہی نہیں. حضور کیسے ہی بتلاتے, کسی فرشتے کو معلوم نہیں, کسی بڑے سے بڑے نبی رسول کسی کو معلوم نہیں, اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. ہاں نشانیاں اس کی حدیث میں بتائی گئی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب, کہاں, کتنی, یہ تین بات یاد رکھنے کی, کب برسے گی, کہاں برسے گی اور کتنی برسے گی, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے ہوامان کھاتا والے آگاہی کرتے ہی رہتے ہیں. حکومت کا جو شعبہ ہوتا ہے یہ بارش وغیرہ کی نگرانی کے اوپر, وہ آگاہی کرتے ہی رہتے ہیں کل برسے گی, یوں ہوگا وہ ہوگا, اور اندھائی ہوتا ہے, سب تیاری کرتے ہیں, تب وہاوچوڑا آیا ہی نہیں, ایک مہینے تک تیاری کر کے بیٹھے رہے, اور جب تیاری نہیں ہوتی تب اچانک آ جاتا ہے. اس لیے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحم مادر کے اندر کون ہے, وہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دیکھو قدیم دور کے اندر تو سونوگرافی مشین تھے نہیں کہ جس کی وجہ سے سیکس معلوم ہو سکے کہ بچے کی جینس کیا ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے. لیکن اب اس دور کے اندر سونوگرافی مشین کی ایجاد ہو گئی, اگرچہ حکومتی طور پر پابندی ہے کہ اس کے ذریعے ہم جینس معلوم نہیں کروا سکتے, وہ جرم ہے. لیکن معلوم ہونا ممکن ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ کے دو حل پیش کیے گئے. ایک حل تو یہ کہ سونوگرافی کے ذریعے سے اسی بچے کے بارے میں علم ہو سکتا ہے جو بچہ سونوگرافی کے اوپر جو عورت کو لایا جائے. باقی ساری دنیا میں جتنی حاملاؤں کے پیٹوں کے اندر جو بچے ہیں بیک وقت, ان تمام کا علم ہے کسی سونوگرافی والے کو؟ نہیں, کسی کو نہیں. وہ تو جو بچہ وہ مشین جو عورت کو مشین کے اوپر لائیں گے تو وہ قیاس اور تخمینہ لگاتے ہیں. بعض مرتبہ سونوگرافی کی رپورٹ بھی غلط نکلتی ہے, جھوٹی نکلتی ہے, اور اس میں بھی ٹھوکر کھاتے ہیں سونوگرافی کے ایکسپرٹ لوگ بھی. اسی لیے جو عورت ان کے سامنے آئی اس کے بارے میں وہ تخمینہ اور قیاس کرتے. باقی تمام دنیا کی تمام عورتوں کے پیٹوں میں کیا بچہ ہے بیک وقت کوئی نہیں جان سکتا, وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ چلو بہت بہت تو اس بچے کی جنس معلوم کریں گے, لیکن معفل ارحام اپنے سفینہ کے اندر پڑا ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کی صرف جنس یہ مراد نہیں, عموم ہے ماں کے اندر کہ وہ بچہ کتنی عمر پائے گا باہر آ کر کے. یہ بتانے والی تو کوئی سونوگرافی مشین نہیں ہے. بچہ سعید ہوگا کہ شقی ہوگا, مومن ہوگا کافر ہوگا, غنی ہوگا فقیر ہوگا, یہ تو دنیا کی کوئی مشین نہیں بتلا سکتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کون کہاں کیا کرے گا کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, کسی کو معلوم نہیں. شادیاں کینسل کرنی پڑتی ہے, ایسے حالات بعض مرتبہ آ جاتے ہیں, بعض مرتبہ سوچے سمجھے منصوبے سارے فیل ہو جاتے ہیں. ہما تدری نفسم مادا تقسیب و غدا, ہما تدری نفسم بیئی تموت, کسی کو معلوم نہیں کون کہاں مرنے والا ہے. پیدائش کی جگہ معلوم, وفات کی جگہ نامعلوم. تو کہاں کس کی کس زمین کے اوپر موت آنے والی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے بعض بعض چیزوں کی اطلاع دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے نبی کو علم غیب کلی حاصل نہیں ہو جاتا. غیب کی خبر اللہ نبی کو دیتے ہیں, وہ جتنی خبر دے دی وہ اب غیب کہاں رہا, وہ تو کھل گیا. غیب غیب کب تک رہتا ہے؟ جب تک نبی کو خبر نہیں دی گئی. جب نبی کو خبر دے دی تو غیب غیب پڑا ہی رہا, وہ تو ظاہر ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ تمام غیب کا علم نبیوں کے پاس نہیں, جزی چند چیزوں کا علم. اس لیے ہم علم غیب کا انکار نہیں کرتے نبیوں کے واسطے, لیکن کلی کا انکار کرتے. علم غیب بالکلیہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے. جزی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو وحی کے ذریعے سے بتلاتے وہ نبیوں کو معلوم ہوتا ہے. نبی عالم وحی ہوتے ہیں, عالم غیب نہیں ہوا کرتے. تمام مغیبات کا علم اللہ کے پاس ہے. اور اولیاء کرام کو جو کشف الہام ہوتا ہے وہ بھی ایک جزیات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا, اس لیے ان چیزوں کا جواب نازل ہوا. نبی کا علم اطلاعی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے. اللہ کا علم محیط ہے, نبی کا علم غیر محیط ہے. اس لیے اس کے اندر مکمل علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا. جی